الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم اس مجلس کے اندر مضمون پڑھ رہے ہیں مسلمان گھریلو عورت کے بارے میں، کہ مسلمان گھریلو عورت جو ہے اس کی زندگی کتنی اہم ہوتی ہے، اس کی ریسپانسبلٹیز، رول، اس کا اثر اس کے اپنے خاندان کے اوپر اور ان دا لانگ رن پورے معاشرے کے اوپر کتنا گہرا پڑتا ہے، اس بات کا اکثر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ خیال، یہ احساس آہستہ آہستہ یا کہنا چاہیے کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے مندمل ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہم نے پچھلی مجلس کے اندر اس مضمون میں پڑھی تھی کہ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان عورت یا ایک گھریلو عورت ان جنرل بھی، وہ اپنے گھر کے اندر کیا کام کر رہی ہوتی ہے، کیسے روز مرہ کو گزار رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. یعنی اس کی جو اولادیں ہیں وہ چونکہ اسکول چلی جاتی ہیں اور گھر سے باہر لمبا وقت گزار کر کے پھر واپس آتی ہیں، پھر اپنے روٹین کے اندر لگ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اپنی ماں کا مشاہدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ بھی کہ اگر مشاہدے کا موقع ملتا بھی ہے اور پتہ ہوتا بھی ہے کہ ایک گھریلو عورت گھر کے اندر کیسے کیسے وقت گزار رہی ہے، تو پھر بھی میڈیا کا آن سلاٹ اتنا زیادہ گہرا ہے اور اتنا زیادہ شدت کے ساتھ آتا ہے. اور صرف میڈیا نہیں، بلکہ جو تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام کے اندر جس قسم کی باتیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، جس طرح سے ذہن سازی کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں مل کر کے اس احساس کو یا اس علم کو جو کہ مشاہدے سے حاصل ہوا بھی ہوتا ہے، کہ اولاد نے اپنی ماں کو دیکھا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر وہ کتنی مصروف زندگی گزار رہی ہے اور کیا کیا وہ کردار ادا کر رہی ہے، یہ علم اس کے ذہن سے جو ہے وہ محو کر دیا جاتا ہے یا محو ہو جاتا ہے، کیونکہ اوپر سے اتنی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ باتیں اس کے خلاف کی جا رہی ہوتی ہیں کہ نہیں، گھر کے اندر رہنا جو ہے وہ بالکل بیکار ہے اور اپنی زندگی کا ضیاع ہے اور تم ضائع کر رہے ہو، جو بھی رہتا ہے وہ بالکل بیکار قسم کا انسان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بڑی تعداد میں اس جنریشن کے اندر کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بہت زیادہ اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ، ہم بہت بڑی تعداد میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں رہنا اور گھر میں رہ کر کے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنا، یہ ایک جو ہے وہ ایک بہت ہی منفی رول کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو جو خواتین ایسا نہیں کر رہی ہیں وہ ان خواتین کو بہت بری نظروں سے دیکھتی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ بہت برے الفاظ سے، القاب سے نوازتی ہیں، یا برے قسم کے کامنٹس دیتی ہیں کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، تم غلط کر رہی ہو، تمہیں تو باہر نکلنا چاہیے، تمہیں تو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، تمہیں تو معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، تمہیں تو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، تمہیں تو اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنے آپ کو تمہیں آزاد بنانا چاہیے، انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے مختلف قسم کے القابات، ٹائٹلز استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے. اس کے اوپر مستقل ہم ایک اور مضمون پہلے پڑھ چکے ہیں دسمبر جنوری کے زمانے میں. اور اس وجہ سے جو ہے جو خاتون گھر کے اندر رہ بھی رہی ہوتی ہے اور وہ یہ زندگی گزار بھی رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، بلکہ ایک احساس ندامت کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کہ ہاں واقعی میں غلط کر رہی ہوں، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، میری زندگی ضائع ہو رہی ہے، میرا سب کچھ جو ہے وہ بیکار جا رہا ہے اور میں کوئی جو ہے وہ پازیٹو رول پلے نہیں کر رہی ہوں۔ تو اس وجہ سے ایک بہت شدید احساس کمتری کا احساس ان عورتوں کو کھایا چلا جا رہا ہے کہ جو کہ گھر کے اندر رہ رہی ہیں، دے کین ناٹ ڈیفینڈ دیئر رول، وہ اپنی مدافعت نہیں کر سک رہی ہیں، وہ جواب نہیں دے پا رہی ہیں، بلکہ وہ الٹا جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کو سمجھاتی کہ نہیں یہی اصل طریقہ ہے، یہی اصل کام ہے کرنے کا، یعنی دعوت دینے کے بجائے اس طرز زندگی جو کہ اللہ کا دیا ہوا طرز زندگی ہے، اس کی طرف دعوت دینے کے بجائے وہ مدعو بن رہی ہیں، وہ بن رہی ہیں کہ جن کو کہ دوسری طرف کال کیا جا رہا ہے، بڑی شد و مد کے ساتھ ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور وہ کھچی چلی جا رہی ہیں اس دعوت کی طرف، تو داعی بننے کی بجائے مدعو بن رہی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا پرپز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس موضوع کو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ جو خواتین گھر کے اندر رہ بھی رہی ہیں اور یہ والی زندگی گزار بھی رہی ہیں، تو وہ اپنے وقت کو کیسے صرف کر رہی ہیں، کیا واقعی اس رول کے اندر جیسے کہ ان کو پازیٹیولی کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا اپنے گھر کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر، کیا وہ واقعی پازیٹیولی کانٹریبیوٹ کر بھی پا رہی ہیں کہ نہیں کر پا رہی ہیں، یا بس رہ رہی ہیں اور بس جو ضرورت کی چیزیں ہیں، بہت ہی انتہائی شدید قسم کی ارجنٹ قسم کی جو نیڈز ہیں، بس وہ ان کو پورا کر رہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں، اور واقعی ان کے پاس جو داعی ہیں دوسرے طرز زندگی کے، ان داعیوں کو جواب دینے کے لیے واقعی ان کے پاس کچھ مواد ہے ہی نہیں، کچھ متن ہے ہی نہیں، وہ کچھ اپنی زندگی کو پیش کر ہی نہیں سکتی کہ بھئی میری زندگی میں دیکھو کتنی خیر ہے، میری زندگی سے کتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر فائدہ پہنچا رہی ہوتی تو شاید پیش کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، اس بات کو ان کے کرٹیسزم کا جواب دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہے ہی نہیں کوئی مواد موجود، کوئی متن موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے کہ وہ پھر اس کا دفاع کر سکیں۔ تو اس طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ذہن سازی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور ایک بہت بڑا خلا ہے، ایک وائڈ ہے جس کو کہ اس وقت پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑی بڑی باتیں تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہر تھوڑے دن کے بعد ہم امام مہدی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ذرا اس کے اندر سنسنی خیزی ایڈ کرنی ہو تو ہم دجال کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے اس کے اوپر، بچوں کو بھی بڑا اٹریکٹ کرتی ہے، دجال کی باتیں کرو یہ بیٹھ کر کے، کرنی چاہیے، یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کرنی چاہیے، امام مہدی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں، لیکن یہ جو جس لیول کی ریالٹیز ہیں، اس لیول کی ریالٹیز کی باتیں کرنے سے تو نہیں ہوگا نا کچھ بھی۔ کیا وہ مسلمان ہمارے گھرانوں کے اندر تیار ہو بھی رہے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ امام مہدی کی سائٹ پر ہوں گے، یا وہ تیار ہی نہیں ہو رہے، ایسے بندے بن ہی نہیں رہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو کہ امام مہدی کو سپورٹ کریں گے، کیا ویسے بندے تو نہیں بن رہے ہمارے معاشرے کے اندر، خواتین اور مرد پل کر کے نہیں نکل رہے ہمارے گھروں سے کہ جب دجال آئے گا تو وہ دجال کو سپورٹ کرنے والوں میں سے بن جائیں گے، کیا ہم نے اس کے لیے کیا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ امام مہدی کو ہی سپورٹ کریں گے، کیوں کریں گے بھائی، دجال کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے بھائی، کوئی جواب دینے کے لیے ہمارے پاس جواب ہے نہیں اس کا۔ تو اس وجہ سے نا اس لیول کے اوپر جو کہ گراؤنڈ لیول ریالٹیز ہوتی ہیں، گراؤنڈ اپ، اس کے اوپر اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے، اس کا کوئی جواب ہی کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر اوپر اوپر کی باتیں کرنا، بادلوں کے اندر رہنا، کلاؤڈ نائن کے اوپر جو ہے اپنی زندگی گزارنا، اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو بس خام و خیال خیالات کی باتیں ہیں جن سے کہ ہم اپنے آپ کو محض خوش کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس مضمون کے اندر یہاں تک پہنچے تھے کہ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کیونکہ گھر میں نہ رہنے کی وجہ سے جو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مدرس جو ہیں وہ گھر میں کیا کر رہی ہوتی ہیں گھر کے اندر۔ ہوم اکنامکس کے بارے میں پچھلی کلاس کے اندر کافی تفصیل سے بات کری تھی کہ ہوم اکنامکس کی جو تفصیلات ہیں کہ گھر میں رہ کر کے کیسے گھر کو سنوارنا ہے، کیسے گھر کو بنانا ہے، بیسک نیڈز جو ہیں وہ آپ کہاں سے سیکھیں گی، تو وہ باقاعدہ ایک تو پچھلی جنریشن سکھا رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے لیے کالجز اور سکولز بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن بڑی مستعدی کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ہوم اکنامکس کی جو آرگنائز تعلیم ہوتی تھی کالجوں میں اور سکولوں کے اندر، اس تعلیم کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اور یہ ختم کیا جانا جو ہے، یہ امریکہ کی یونیورسٹیز کی مثال دی تھی کہ وہاں پہ امریکہ کے سکولز کے اندر آج سے 20-25 سال پہلے پڑھائی جاتی تھیں، اب نہیں پڑھائی جا رہی ہوتی. اور پھر اس کے تحت ہم نے پاکستان کے سکولز اور کالجز کا بھی ذکر کیا تھا کہ اب وہاں پر بھی ہوم اکنامکس کے جو باقاعدہ کورسز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. جو کالجز تھے ان کالجز کو جو ہے وہ اب بالکل نیوٹرلائز کر کے اور واٹر ڈاؤن کر کے ان کو دوسرے قسم کے مضامین کے اندر لگا دیا گیا ہے. ہوم اکنامکس کی تعلیم جو ہے وہ بالکل ایک ثانوی بھی نہیں بلکہ پتہ نہیں کوئی 10ویں حیثیت اختیار کر گئی ہے ان یونیورسٹیز کے اندر. تو ایک بڑے آرگنائز طریقے سے یہ محنت کی جا رہی ہے کہ عورتوں کے گھر کے رہنے کے مقاصد جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ رہے کہ ان کو گھر کے اندر رہ کے کرنا کیا ہے، اور باہر کی جو ساری چیزیں ان کو ایسے مزین کر کے پیش کرو، ان کو ایسے تفصیل کے ساتھ پیش کرو کہ ہاں جی باہر تو آپ نے اگزیکٹلی یہ کرنا ہے، یہ سٹیپس ہیں، یہ آپ کا روڈ میپ ہے، اس سٹیپ کے بعد آپ نے اس سٹیپ میں جانا ہے، اس سٹیپ کے بعد اس سٹیپ میں جانا ہے. اب ایک عام بندے کو جو ہے جب اتنے زیادہ سٹیپس سامنے جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیے گئے، اس کے لیے بڑا آسان ہے. ہاں بھائی یہ تو پورا لیڈ ڈاؤن پیتھ ہے میرے سامنے، میں اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاؤں گی، بہت آسان ہے میرے لیے. جبکہ گھر کے اندر کیا کرنا ہے کچھ پتہ ہی نہیں. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز کا اس کو علم نہیں ہوتا وہ اس چیز سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اس چیز سے. تو ظاہر ہے جب گھر کے اندر رہنے کی زندگی سے خوف زدہ ہو جائے گی تو کون عورت گھر کے اندر رہنا چاہے گی پھر اس کے بعد. تو پھر انہوں نے کہا تھا، یہاں پہ ہم نے اپنی بات ختم کری تھی، کہ دس ریزلٹس ان اے جنرل اگنورنس آف دا ڈیٹیلز آف رننگ اے اسموتھ ہاؤس ہولڈ سکسیسفلی. دس لیڈس ٹو اے نی جرک ہینڈ ویونگ ڈسمسل ٹو گیٹ آل ٹوگیدر آف دا رول آف اے وائف اینڈ اور مدر ہو اسٹیز ہوم اینڈ مینجز لائف فار دا فیملی. یعنی بغیر سوچے سمجھے جو ہے، بغیر اس کی ڈیپتھ میں جائے ہوئے جو ہے، وہ ایک دم سے ایک ریئیکشن آتا ہے کہ ہاں جی گھر میں رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں جو ہوں وہ ایک گھریلو عورت بن سکوں. یہ تو میرے لیے ذلت ہے، یہ تو میرے لیے رسوائی ہے، یہ تو بربادی ہے، نہ صرف میری ذات کے لیے، میرے خاندان کی رسوائی ہے، میرے ملک کی رسوائی ہے، میرے قوم کی رسوائی ہے، سب برباد ہو جائے گا اگر میں گھر کے اندر بیٹھ گئی. اس قسم کا ایک ریئیکشن آتا ہے، اس کے پیچھے کوئی دلائل ہوتے نہیں ہیں، کوئی ٹھوس ریالٹیز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. تو آگے فرماتی ہیں، سو واٹ ڈز دیٹ رول ایکچولی انٹیل. یعنی جب گھریلو عورت ہوتی ہے اس کا رول جو ہے اگزیکٹلی ہوتا کیا ہے؟ مسلمان عورت، ایک ایمان والی، وہ اپنے سوالوں کا جواب دنیا والوں سے پوچھنے کے بجائے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے پوچھتی ہے. اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ ریالٹی کو جانتے ہیں، وہ حقیقت کو جانتے ہیں. باقی دنیا تو ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، وہ تو اپنے مقاصد نکالتی ہے، چاہے جیسے بھی ہوں اپنے مقاصد نکال رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جو اللہ اور رسول کے ماننے والے ہوں، وہ اللہ اور رسول کے مقاصد نکال رہے ہوتے ہیں. باقی ہر کوئی اپنا ذاتی مقصد، اپنی ذاتی فکر، می مائی سیلف اینڈ آئی. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے یہ حدیث مروی ہے، علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، نبی علیہ السلام سے مروی حدیث بیان کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا، کان کھول کر کے سن لو، غور سے سن لو، الا، بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت، یعنی اس کا جو ریور ہے، جس کے اوپر وہ چرواہا ہے، جس کا کہ وہ نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، جو انسانوں کا امیر بنایا جاتا ہے، حکمران بنایا جاتا ہے، یا ان کا الیکٹڈ ریپرزینٹیو یا سلیکٹڈ ریپرزینٹیو، واٹ ایور، ڈزنٹ میٹر، الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو، ویسے تو سلیکٹڈ ہی ہوتا ہے سارے کے سارے، کوئی الیکٹڈ نہیں ہوتا. بیوقوف کی باتیں بند کرنی چاہیے ہمیں بس. تو سلیکٹڈ ریالٹی، سلیکٹڈ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے، اگر الیکٹڈ بھی ہو تو وہ بھی تو سلیکٹڈ بائی اللہ ہی ہے نا، انسانوں کے اوپر اس کو مسلط کیا گیا ہے نا، اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے. نیک عوام ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے نیک حکمران ان کے اوپر لگایا ہے، اور اگر بری عوام ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے مسلط کا لفظ استعمال کریں گے، اللہ نے مسلط کیا ہے، کوئی ہم نہیں الیکٹ کرتے. تو ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے بارے میں وہ مسئول ہے, اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں, اس کے ملک لوگوں کے بارے میں. فل امیر الذی علی الناس راعن, بس امیر جو ہے وہ انسانوں کے اوپر راعی ہے, چرواہا ہے, نگبان ہے. وہ مسئول عن رعیتہ, اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں. والرجل راع علی اہل بیتہ, اور مرد یہ راعی ہے اس اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں, اس سے سوال کیا جائے گا. وہو مسئول علی عنہم, اور اس سے مرد سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والمرأة عورت, والمرأة عورت راعية علی بیت بعلها وولدہ, اپنے شوہر کے گھر کے لیے وہ مسئول ہے, راعیہ ہے. علی بیت بعلها, اس کے شوہر کے گھر کے لیے, وولدہ, اور اس کی اولاد کے لیے. ٹھیک ہے, مرد اپنا کردار پلے نہیں کرتے, عورت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. مرد اگر ٹھیک ہو جائیں تو عورتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی, یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا بلیم مرد کے اوپر ڈال کر کے وہ اس سے دستبردار ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام کے اوپر بھی عورت کا الگ سے ذکر نہ فرماتے, عورت کو الگ سے جو ہے وہ جواب دینا فرماتے, عورت کے لیے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. جی مرد مردی ٹھیک ہے, مرد جو کرتا ہے تو کرے, ہاں مرد نے اپنا کام پورا کر دیا پھر عورت نے اپنا کام پورا نہیں کیا تو پھر عورت جواب دے ہو گئی. نہیں, عورت الگ سے جواب دے, کوئی اپنا الزام دوسرے کے اوپر نہیں ڈال سکتا, نہ مرد عورت کے اوپر نہ عورت مرد کے اوپر. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم, اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہمارے دین کے اندر یہ جو سوال جواب کا کانسیپٹ ہے نا, یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی, یہ بنیاد ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں. اور جس کی یہ بنیاد ہی نہیں نا, وہ اوپر سے 10 ٹوپیاں بھی پہن لے نا اور اپنے قدم تک بھی داڑھی لمبی کر لے اور ہر مرتبہ جو ہے وہ سفید جبہ پہن کر کے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز مسجد جا کر کے پڑھے, وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اس نے دین کی بنیاد ہی نہیں سمجھی ابھی تک, دین کی بنیاد ہی نہیں سمجھی. اس کی دین کی عمارت جو ہے وہ بغیر بنیادوں کے کھڑی ہوئی ہے, اور جو بھی عمارت بغیر بنیادوں کی ہوتی ہے اس عمارت کی کوئی وقت نہیں ہوتی, کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس عمارت کی. ایک دھکا دو چاہے کتنی جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر لوہے لگائے ہوئے ہوں, آرام سے دھکے سے وہ گر جائے گی, بنیادیں نہیں ہیں اس کی. ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک کان اور آنکھیں اور دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تمہاری آنکھوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, تمہارے کانوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, تمہارے دل کے بارے میں, اور دل سے یہاں پہ مراد جو ہے تمہاری سوچیں, تمہاری فکریں, تمہاری چاہتیں, تمہاری نفرتیں, تمہاری محبتیں, یہ ساری چیزیں دل کا کام ہوتی ہیں. اور کانوں سے اور آنکھوں سے جو ہے وہ ہم اس مواد کو اپنے دل کے اندر انٹر کر رہے ہوتے ہیں, یہ کھڑکیاں ہوتی ہیں دل کی. ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, پھر ضرور بالضرور لتسألن يومئذ اس دن عن النعيم, نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گھر دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ گھر چھین بھی سکتے تھے, گھر کے بغیر بھی پیدا کر سکتے تھے. کتنے لوگ اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں جن کو ہوملیس کہا جاتا ہے, ہمارے ملکوں کے اندر بھی ادھر سے ادھر خاک چھانتے ہوئے پھرتے ہیں, کسی جھگی کے نیچے جو ہے وہ اپنی رات گزار لیتے ہیں, ایسے ہی اوڑھ کر کے جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں, گھر نہیں ہوتا ان کے پاس. کتنی بڑی نعمت ہے گھر کا ہو جانا. کتنی عورتیں ہوتی ہیں ان کا شوہر نہیں ہوتا, یا تو شادی ہی نہیں ہوتی, یا شادی ہو رہی ہے شوہر جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا, طلاق دے دی اس نے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, یا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ایسا ہو گیا کہ اب وہ شوہر رہنے کے قابل نہیں رہا. تو اگر شوہر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ان نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا ہم سے. مردوں سے بیوی کتنی بڑی نعمت ہے, اس بیوی کا سوال نہیں ہوگا. ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے خاندان دیا ہے, اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. تو یہ سوال جواب کا کانسیپٹ ہے نا, یہ ہماری دین کی بنیاد ہے. توحید کے بعد آخرت کا تصور. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, each of you is a shepherd and is responsible for his flock. A ruler who rules over people is a shepherd and is responsible for them. The man is a shepherd over his family and is responsible for them. The woman is a shepherd over her husband's home and children and is responsible for them. Responsible کا مطلب answerable, questionable. Question کیا جائے گا اس سے. So the housewife's role revolves around three main areas. جو گھریلو عورت ہوتی ہے, تین بنیادی علاقے ہوتے ہیں جن کے بارے میں, جس کے گرد اس کا رول پلے کرتا ہے. ہر ہسبینڈ, ہر چلڈرن اینڈ دا ہوم. اس کا شوہر, اس کے بچے اور اس کا گھر. ہر رول انوالوز اے لاٹ آف ریسپانسبلٹی, انٹیلیجنس, اڈیپٹیبلٹی, کریٹیوٹی اینڈ ڈسپلن. اس کا جو کردار ہے نا اپنے شوہر کے متعلق, اپنے بچوں کے متعلق اور اپنے گھر کے متعلق, اس میں بہت زیادہ ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے اور اچھی خاصی عقل سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھی خاصی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کو گیج کرنے کے لیے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. کیا میرے شوہر کی ضرورت ہے, کیا میرے بچوں کی ضرورت ہے, کس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے, کس سے ان کو نقصان ہوتا ہے. عقل استعمال کرنی پڑتی ہے. کوئی مجذوبہ عورت جو ہے وہ یہ رول پلے نہیں کر سکتی, کوئی مجنونہ یہ رول پلے نہیں کر سکتی. اس کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اڈیپٹیبلٹی, اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کے گھر سے 18, 20, 25, 35, 40 جتنے بھی سال گزار کر کے آئی ہیں, آپ کی ایک پرسنالٹی بن چکی ہے. ایک ماحول کے اندر آپ ڈھل چکی ہوتی ہے. جس ماحول کے اندر آپ پیدا ہوئی ہیں اسی کے اندر پلی بڑھی ہیں. لیکن اب جب شادی ہونے کے بعد آپ ایک دوسرے ماحول میں جا رہی ہوتی ہیں, اور یہ دوسرا ماحول جو ہوتا ہے یہ پہلے ماحول سے مختلف ہونا لازمی ہوتا ہے. چاہے آپ اپنے ہی خاندان میں شادی کر لیں, بھائی کزن سے شادی ہو گئی تو کزن جو ہے وہ اپنے خاندان کا فرد ہوتا ہے. کون سے خاندان کا فرد ہوتا ہے؟ پورے خاندان کا فرد ہوتا ہے. اکثر تو کیا ہوتا ہے کہ کزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کا باپ جو ہے وہ آپ کا ماموں ہوگا یا چاچا ہوگا, یا اس کی ماں ہوگی, خالہ ہوگی یا پھپھو ہوگی. دونوں تو نہیں ہوتے نا. تو جو دوسرا فرد ہوتا ہے ان کے کزن کے پیرنٹس میں سے, وہ دوسرا فرد جو ہوتا ہے بالکل ایک مختلف گھرانے کا فرد ہوتا ہے. یہ اکثر کم ہی ہوتا ہے کہ ادھر بھی کزنز میں شادی ہوئی ہو اور پھر نیکسٹ جنریشن میں بھی کزن میں شادی ہو, تو پھر جو ہے وہ ایک ہی خاندان کے اندر ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر دوسرے قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. لیکن عمومی طور پر زیادہ سے زیادہ آپ کی فیملی ہاف وے ہوتی ہے, باقی ہاف تو دوسری فیملی ہے. اور کزن میں اگر شادی نہ ہوئی تو پھر تو پوری ہی دوسری فیملی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کلچرل بیک گراؤنڈ سے بھی ہو سکتا ہے, کسی دوسرے کلچرل بیک گراؤنڈ سے ہو, ان کی مادری زبان کوئی اور ہو, ان کا رہنے سہنے کا انداز کوئی اور ہو. اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, مختلف ہی ہوتے ہیں. ہر بندے کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, رہنے سہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. تو کتنی زیادہ اڈیپٹیبلٹی کی ضرورت پڑتی ہے شادی کے بعد. مرد کو نہیں, عورت کو نہیں خالی, مرد کو بھی بہت زیادہ اڈیپٹیبلٹی کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پر چونکہ عورت کی بات ہو رہی ہے اس مضمون میں, اس وجہ سے عورت کا, تو ہر رول انوالوز لاٹ آف ریسپانسبلٹی, انٹیلیجنس, اڈیپٹیبلٹی, کریٹیوٹی اینڈ ڈسپلن. اچھی خاصی اس کو جو ہے وہ کریٹو ہونا, کہ اپنے مشکل حالات کے اندر یا چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, جو موجود چیزیں ہیں ان سے وہ اپنے کام کیسے نکال سکتی ہے. اس کے لیے ایک تخلیقی صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے. ہر وقت بازار سے جا کر کے آپ ہر چیز نہیں لے کر کے آ سکتے. کسٹم میڈ چیزیں ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو آپ کو خود کسٹمائز کرنا پڑتا ہے. اویلیبل ریسورسز کے اندر رہنا, اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے, اس کے لیے تخلیقی ایک صلاحیت کی ضرورت ہے. اور ڈسپلن. سیلف ڈسپلن بھی چاہیے ہوتا ہے. سیلف ڈسپلن کا مطلب کہ جی اپنے آپ کو ذرا باندھ کر کے رکھنا کہ جی بہت زیادہ وقت ضائع کرنا اور ایسی چیزوں کے اندر لگے رہنا کہ جن سے کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے. جو کرنے کے کام ہیں, فائدے کے کام ہیں, تو ان کے اوپر اپنا وقت لگانا, اور جو بے فائدے کے کام ہیں ان کے اوپر وقت نہ لگانا. اس کے لیے سیلف ڈسپلن کی ضرورت پڑتی ہے. ہر وقت کوئی دوسرا بندہ آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا آ کر کے. چند چیزوں کے اندر آپ کو ایک گائیڈنس مل سکتی ہے, آرڈرز مل سکتے ہیں, لیکن ہر چیز میں ایوری اسٹیپ آف دی وے تو آپ کو آرڈرز نہیں مل سکتے ہیں نا. ہمارے دین کے اندر بھی ایسی شریعت نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک لمحے کا آرڈر دے رہی ہو. ہاں بھائی اللہ کا ذکر کرو, ہر لمحے اللہ کی یاد میں رہو, لیکن اگلا اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے, کھانے میں کیا بنانا ہے, کپڑے کون سے پہننے, گھر کے اندر لانڈری کب کرنی ہے, فلانا کام کب کرنا ہے, اس کے لیے کوئی شریعت میں احکامات ہیں؟ کوئی شریعت میں احکامات نہیں ہے اس کے. تو اس کے لیے سیلف ڈسپلن کی ضرورت پڑتی ہے, اپنے آپ کو خود ڈسپلن کرنا. اور دوسرا ہوتا ہے کہ ایک ڈسپلن, ناٹ سیلف ڈسپلن, مطلب کیا کہ جو امیر ہے, جو لیڈر ہے, اس کی بات ماننا, جو کہ ایک آرگنائز ڈسپلن کہلاتا ہے. یہ سیلف ڈسپلن نہیں ہوتا, بلکہ یہ جو ڈسپلن ہوتا ہے, ایک آرگنائزیشن کا جو ڈسپلن ہوتا ہے, اس کے اندر کبھی کبھی اپنے سیلف ڈسپلن کو کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے, ایک عورت نے اپنے گھر کے اندر اپنا ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ جی میں نے اس وقت یہ کام کرنا ہے, پھر دو گھنٹے کے بعد میں یہ کام کرتی ہوں, روزانہ کی روٹین ہے. اب اس کے شوہر صاحب جو ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا امیر بنایا, اب وہ کئی دنوں کی چھٹی کے بعد جو ہے واپس آ رہے ہیں, یعنی گئے ہوئے تھے دوسرے ملک میں کام کرتے تھے یا پروجیکٹ پہ گئے ہوئے تھے, تین چار مہینے کے بعد آ رہے ہیں. اتنے دیر میں انہوں نے پیچھے جو ہے نا اپنا ایک ڈسپلن بنا لیا تھا, اپنی ایک روٹین بنا لی تھی کہ میں نے یہ کام اس وقت کرنا ہے, یہ کام اس وقت کرنا ہے, یہ کام اس وقت کرنا ہے. سیلف ڈسپلن, ڈسپلنڈ ہو گئی تھی. اب آ گئے امیر صاحب, اور امیر صاحب آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسے یہ صحیح نہیں ہے, اس کی بجائے جو ہے نا اگر آپ کام کو اس طرح سے کریں نا تو زیادہ فائدہ ہوگا, اور میرے خیال میں جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا جو ہے نا وہ زیادہ مناسب ہے, اور میں چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ اس طریقے سے کریں. ایسے موقع کے اوپر سیلف ڈسپلن ول ناٹ ہیلپ یو. سیلف ڈسپلن ول کریٹ کیوس, فساد. وہاں پر سیلف ڈسپلن کو ڈسپلن کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا, قربان کرنا پڑے گا. یہ کہلائے گا کہ آپ ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں, اور نظام کے تحت چلنے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے, اگرچہ کہ امیڈیٹ فائدہ نظر نہ بھی آ رہا ہو, ایونچولی نظام کے تحت چلنے میں فائدہ ہوتا ہے انسانوں کو. ہر بندہ اپنا سیلف ڈسپلن کر لے تو ایک گھر کا نظام صحیح نہیں چل سکتا, ملک کا نظام کہاں سے صحیح چلے گا. اس وجہ سے ڈسپلن کو یہاں پر دونوں طریقے سے سمجھنا ضروری ہے, سیلف ڈسپلن بھی اور فقط ایز آرگنائزیشنل ڈسپلن بھی. دا ہاؤس وائف ویئرز مینی ہیٹس آؤٹ آف لو فار ہر فیملی, یعنی بہت مختلف رولز, ویئرنگ مینی ہیٹس کا مطلب کہ بہت مختلف رولز وہ پلے کر رہی ہوتی ہے, آؤٹ آف لو فار ہر فیملی, یعنی اللہ تعالی نے اس کے اندر جو محبت کے جذبات پیدا کیے ہیں, جو جذباتیت عورت کے اندر پیدا کی ہے نا, یہ جذباتیت یہاں پہ پلے کرتی ہے. اس جذباتیت کی وجہ سے اس کے اندر اتنی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اوریجنلی اس کی فطرت کے اندر, جس کو کہ یہ تعلیمی نظام اور یہ میڈیا کے نظام جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا کے بھیجا نہیں تھا عورت کو اس دنیا کے اندر. عورت کو تو محبت کی پتلی, ایک محبت کی بنا کر کے بھیجا تھا. تو وہ یہ جو ویئرنگ سو مینی ڈفرنٹ ہیٹس ہے, یہ محبت کی وجہ سے کر رہی ہوتی ہے. رننگ اے اسموتھ ہوم از مچ مچ مور دین سمپل کوکنگ اینڈ کلیننگ. بہت اس کے زیادہ, اس کے آگے بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں ایک گھر کو اچھا چلانے کے لیے, سمپلی کوکنگ اینڈ کلیننگ کے بعد بھی. لیکن But certainly cooking and cleaning are important tasks. یعنی cooking and cleaning یہ نہیں کہ جی بالکل ہی بیکار چیزیں, یہ بھی بہت اہم چیزیں, لیکن پوائنٹ واز کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اہم چیزیں. The meals that you and your family will eat every day don't cook themselves. یہ جو کھانا آپ اور آپ کی فیملی سارا دن روزانہ کھاتی ہے, یہ خود بخود نہیں پک جاتے ہیں یہ کھانے نا. ایٹنگ آؤٹ اور آرڈرنگ ان ایوری نائٹ از ایکسپینسو. یعنی آپ باہر جا کر کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا کے آ جائیں روزانہ, پاسبل تو ہے, یا آپ جو ہے وہ کیٹر کر لیں. آج کل جو ہے وہ فوڈ آرڈر کرنا, فوڈ پانڈا, تو نہ جانے کس کس قسم کے ڈلیوری میکانزم موجود ہے اب, تو آن لائن آرڈر کرنا, یہ سب بہت موجود تو ہے, ممکن تو ہے, لیکن ایک تو یہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اسی سیریز کے اندر, شروع میں بلکہ ڈسکس کیا تھا, کہ ہم لوگوں کے یہاں سیونگ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے, اور بہت تیزی سے ہم جو ہے وہ پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر کہ جہاں پہ ہم پیسے بچا سکتے ہیں اور بچا کر کے ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جن کا کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو فائدہ ہو. لیکن بالکل بھی اس کے بجائے کچھ گھروں کے اندر ایسی روٹین کے جی ہر روز باہر جا کر کے کھانا کھا رہے ہیں, یا ہر روز باہر سے کھانا منگوا رہے ہیں, یا ہفتے میں کم از کم تین تین چار چار پانچ پانچ مرتبہ جو ہے باہر سے کھانا منگوا رہے ہیں. اس سے پیسے کا بھی ضیاع ہو رہا ہوتا ہے, سیونگ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے, اور اس سے صحت کا تو ضیاع اس سے کئی گنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, اور دوسرے مسئلے اس کے علاوہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ جی ایٹنگ آؤٹ اور آرڈرنگ ان ایوری نائٹ از ایکسپینسو اینڈ از ناٹ دا ہیلدیسٹ آپشن آئیدر. یعنی باہر کے جو لوگ ہیں وہ کس قسم کا گوشت استعمال کر رہے ہیں, کس قسم کا جو ہے وہ تیل استعمال کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی تھوڑی آلیو آئل کے اندر آپ کے کھانوں کو پکانا ہے. جو سستا ترین تیل ہوگا اس تیل کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا نا. ٹھیک ہے گوشت آپ نے چیک کر لیا, سبزی آپ نے چیک کر لی, کون سی آپ کھا رہی ہیں, لیکن تیل تو آپ نہیں چیک کر سکتے یہ کون سے والے برانڈ کے تیل میں بنا تھا, اور یہ تیل جو ہے وہ کتنی دفعہ پہلے استعمال ہو چکا تھا, کہاں سے لے کر کے آئے تھے. ہم لوگوں کے یہاں تو ویسے بھی اس کے کوئی چیکس اینڈ بیلنسز تو ہوتے نہیں ہیں. Most human beings communicate love through offering food. اکثر انسان جو ہیں وہ اپنی محبت جو ہے وہ کھانے کے ذریعے سے ایکسپریس کرتے ہیں کہ جی محنت کر کے اچھا سا کھانا بنایا. A reality born out across cultures. اس میں کیا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. A reality born out across cultures, یعنی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی بات ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جی دیسی گھرانوں کے اندر یا انڈیا کے گھرانوں کے اندر جی کھانے کے ذریعے سے, جو وہ کہتے ہیں نا شوہر کا دل کا راستہ جو ہے وہ پیٹ کے راستے سے بنتا ہے, اس کے پیٹ کو اچھے کھانوں سے بھرو تو اس کا دل جو ہے وہ آپ کی محبت میں ٹھاٹے مارنا شروع ہو جائے گا. یہ انڈیا پاکستان کا خالی کلچر نہیں ہے, یہ ہر کلچر کا ہے. اٹس پروون اکراس کلچرز ایز اینتھروپولوجسٹ سجیسٹ. یعنی سب سے ہمیں تو اس کے نام بھی نہیں پتا, اینتھروپولوجی اب تو پاکستان میں ہی پڑھائی جانے لگی ہے, لیکن پہلے ہی ہمیں کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کے اندر وہ کلچرز کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہیومن یعنی جو ان کے طور طریقے ہوتے ہیں اور لینڈ ہوتی ہے اور رہنے کے جو مقام ہوتے ہیں. اینتھروپولوجی باقاعدہ ایک سائنس کے طور پر یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے. تو ان لوگوں نے اپنی تحقیقوں کے ذریعے سے بات پروف کری ہے کہ جی یہ کسی ایک کلچر کی بات نہیں ہے, کھانا جو ہے وہ بڑی اہم اور بڑی محبت والی بات ہوتی ہے, یہ اکراس آل کلچرز ایسے ہی ہے. یعنی انسانیت جو ہے نا اس کے اندر یہ ایک یونیورسل ریالٹی ہے, یہ کہ اچھا کھانا پکانا جو ہے یہ محبت کا ایک سبب بنتا ہے. پیپل ٹینڈ ٹو ہیو وارم فونڈ میموریز آف ہاٹ ہوم میڈ میلز کوکڈ ود لو. یعنی لوگ اپنے ماضی کے اندر ہاں بھی ہم نے فلانے کے ہاتھ کا بنا ہوا اچھا سا کھانا کھایا تھا, یہ چیز لوگ یاد کرتے ہیں. ہمارے خاندان کے اندر ماشاءاللہ ہمارے کزن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یاد کرتے ہیں کہ آپ کی امی جو خالہ جان تھی وہ اتنا اچھا کھانا بنایا کرتی تھی, میری امی کے کھانوں کو یاد کیا کرتے ہیں. اسی طرح میرے ماموں, مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ماموں آتے رہتے تھے, جی باجی ہم آپ کے کھانا آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے, آپ کا جو ہاتھ کا کھانا ہوتا ہے وہ ایسا کوئی نہیں بناتا ایسا کھانا. وہ دور سے آتے تھے خاص طور پہ جب وہ شہر میں آتے تھے, ورنہ وہ سائٹ پہ رہا کرتے تھے, جیولوجسٹ تھے مطلب تو خیر ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ کھانا کھانے کے لیے آتے تھے, محبت کھانے کی محبت. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں جس طرح باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں اعتدال میں اچھی لگتی ہیں, اور ایکسٹریمیٹیز جو ہوتی ہیں وہ کسی چیز کے اندر بھی اچھی نہیں ہوتی ہیں, اسی طریقے سے کھانے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ افراد اور تفرید جو ہے اس کی وجہ سے خرابی ہو جاتی ہے. تفرید کیا مطلب, نہیں جی بنانا ہی نہیں ہے, یہ تو گویا کہ میری انسلٹ ہے کہ جی میں نے کھانا بنا دیا, یہ تو میری زندگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ نقصان ہے کہ میں نے کھانا بنا دیا. کھانا تو بنانا ہی نہیں ہے جی, بس کیٹرنگ ہی کروانی ہے, بس باہر ہی کا کھانا کھانا ہے, یا جو ہے وہ خادم نے جو خانسامہ ہے خانسامے ہی نے کھانا بنانا ہے. کچن جانا تو میری عزت کے خلاف ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ کھانے کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. ہر وقت صبح بھی کھانا, رات بھی کھانا, دن بھی کھانا, خواب میں بھی کھانا. رات کو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کل صبح اٹھ کر کے نا بیگم سے کہنا یہ والا بناؤ تم. اور ہر تھوڑے دن کے بعد ان کو جو ہے وہ دعوتوں کی سوچتی ہے. دعوتوں کے اندر اپنے جو ہے وہ جن کو من مرضی آتی ہے ان کو بلا لیتے ہیں, اور وہ جو ایک بیوی ہوتی ہے وہ جل رہی ہوتی ہے, بھن رہی ہوتی ہے. گرمی کے اندر کوئی انتظام نہیں, ہر چیز ہر کام اس نے کرنا ہوتا ہے. اور ان صاحب کو جو ہے ان کی بڑی جو میل شوونزم, کھانا 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 اور بس کھانا. تو اس سے جو ہے وہ ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور ان کا ہم بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. ہماری نسلوں کو نقصان ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے کو, ہمارے دین کو, دنیا کو, ہر چیز کو نقصان ہو رہا ہے. تو اعتدال کے اندر رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ محبتیں بنتی ہیں. کھانے کے اوپر پیچھے کے کچھ پوائنٹس لکھے تھے, وہ رہ گئے تھے پچھلی کلاس میں. مردوں کو بھی کھانا بنا لینا چاہیے, کبھی زیادہ نہ بنائیں, کم بنا لیں. تو کچن کے اندر بچیوں کو بھی لگانا چاہیے, اور زیادہ لگانا چاہیے, کیونکہ یہ پورا کا پورا کانسیپٹ ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں, گھر کے اندر گھر داری. اور بچوں کو جو ہے انہوں نے باہر جا کر کے کمانا ہے, اور باہر کے کام کرنا ہے, دین کی دعوت کا بھی کام کرنا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے حالات بنائے تو دین کی دعوت کی جو ایکسٹریم فارم ہوتی ہے, جس کو لڑائی دنگا کہتے ہیں, جہاد جس کو کہتے ہیں, وہ دعوت اللہ کی ایکسٹریم فارم ہوتی ہے. جب ایسے حالات بن جائیں تو اس وقت جو ہے وہ عورتوں کو گھر سے نکال کر کے نہیں, تلواریں پکڑائی جائیں گی, بندوقیں پکڑائی جائیں گی. یہی لڑکے ہوں گے کہ جنہوں نے جا کر کے یہ کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ رولز بنائے. لیکن گھر کے مرد بھی جو ہے وہ کھانے پینے کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹا سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی شرم اور قباحت کی بات نہیں ہے. لیکن ایک پوائنٹ ہم اکثر جو ہے وہ خواتین کی کلاس کے اندر بھی کر چکے ہیں, آپ کے سامنے بھی پہلے شاید ہو چکا ہے, کہ مرد جو ہے نا اس کو کبھی فل فلیج شیف نہ بنا دیں, کہ وہ پورا کا پورا اپنا کھانا بنایا کرے. ہوتا یہ ہے, عام طور پر دیکھا گیا, باقی ایکسپشنز آر آلویز دیئر, کہ جن بچوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ کھانا بنانے کا شوق پڑ جاتا ہے نا, اب یہ ان کا کھانا بنانا جو ہے نا یہ دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. اب وہ بڑے ہوں گے نا, ان کی شادی ہوگی, اب چونکہ یہ کھانا بنانے کے اندر اتنا زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے, بنا بنا کر کے اور کر کر کے, اب ان کو اپنا کھانا اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے. اب ان کو کسی کا کھانا اچھا نہیں لگتا. بیوی آئے گی, بیوی کا کھانا اچھا نہیں لگے گا. بہو آئے گی, بوڑھے ہو جائیں گے, بہو آئے گی, بہو کا کھانا اچھا نہیں لگے گا. ان کو تو اپنے کھانے کی ایسی لت پڑ گئی ہے, کوئی دوسرا انسان ان کے سٹینڈرڈ پر پورا ہی نہیں اتر سکتا. اب ایسے شخص کا جو وجود ہوتا ہے نا, وہ گھر والوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولادیں جو ہے وہ آگے جا کے کسی کے لیے مصیبت بنے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا بہت اپنی جگہ پر ضروری ہے, بالکل ہی اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں, جی میں تو مرد ہوں, میں تو اس جگہ کے قریب پھٹکنا ہی نہیں ہے جس جگہ کو کچن کہتے ہیں, یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے. اور دوسری ایکسٹریم بھی صحیح نہیں ہے اس کے اندر. ہاں, بیوی جب اگر اس کو ضرورت پڑ رہی ہے تو پورا بھی کبھی کبھی بنایا جا سکتا ہے. ہم یہاں پر دوسری ایکسٹریم کی بات کر رہے تھے. تو فرماتی ہیں کہ کیپنگ اے ہاؤس کلین, organized and tidy is actually quite a lot of work and requires constant maintenance. گھر کے اندر جو ہے وہ پتا نہیں, ہم تو حیران ہوتے ہیں, ہر جگہ سے چیزوں کو بند کر دو پھر بھی جو ہے وہ دھول آ جاتی ہے, ڈسٹ آ جاتی ہے, پھر بھی جو ہے وہ ایک لیئر جم جاتی ہے کچھ دن اگر آپ صاف نہ کریں. تو اس کے لیے تو آپ کو مستقل کام کی ضرورت پڑتی ہے. آرگنائزنگ تھنگز ان ایچ روم آف دا ہاؤس ان این انٹویٹو یوزر فرینڈلی وے از اندر ٹاسک. یعنی چیزوں کو جگہ پہ رکھنا, کہاں پہ زیادہ مناسب ہے, جس چیز کی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ ایکسیسیبل رکھنا, جو چیز بعد میں کبھی کبھی جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو پیچھے کی طرف رکھنا. گھر کے اندر اگر چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کی پہنچ سے جو ہے وہ فریجائل قسم کی چیزوں کو دور رکھنا, اور اگر بڑے لوگ ہیں تو بڑے لوگوں کے حساب سے کیسے جو ہے چیزوں کو آرگنائز کرنا. تو یہ بھی ایک ٹاسک ہوتا ہے گھر کے اندر کرنے کا. پھر اس کے بعد لانڈری, یعنی کپڑوں کی دھلائی. لانڈری از اے ملٹی اسٹیپ پروسیس. یعنی آپ کو کپڑوں کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ پہلے جمع کرنا ہوتا ہے، پھر جب آپ لانڈری کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں واشنگ مشین کے اندر، تو سفید کپڑوں کو، کلرڈ کپڑوں کو الگ کرنا ہے، جی ڈارک کپڑے جو ہیں ان کو الگ کرنا ہے، ڈارک کپڑوں کو کس طریقے سے دھونا ہے، لائٹ کپڑوں کو کس طریقے سے دھونا ہے۔ تو ابھی تو واشنگ مشین میں ڈالا بھی نہیں، یہ سارے کام تو اس سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں تو اب ہر جگہ تو فلی آٹومیٹک واشنگ مشین نہیں ہوتی، یا مشین ہی نہیں ہوتی، دوسرے طریقے سے دھونا ہے، ہاتھ سے دھونا ہے یا دھوبن سے دھلوانا ہے یا دھوبی سے دھلوانا ہے، اور پھر اس کے بعد مشین ہے، دھو دیا تو بھائی سکھائے گا کون، ہر جگہ ڈرائر بھی نہیں ہوتا، ڈرائر جتنی الیکٹریسٹی لیتا ہے اتنی الیکٹریسٹی بہت کم چیزیں لیتی ہیں، تو اس وجہ سے ڈرائی کرنے کے لیے تو اس کو یا تو آنگن پہ پھیلانا ہے یا کسی ڈرائنگ ریک کے اوپر پھیلانا ہے، کلوز ریک جو ہوتا ہے اس کے اوپر پھیلانا ہے، وہ ایک مستقل کا کام ہوتا ہے، بچوں سے کروانا جب بچے بڑے ہو جائیں، اور جب بچے چھوٹے ہیں تو پھر خود کرنا پڑتا ہے سارا کا سارا کام۔ Errands don't run themselves. تو یہ سارے کام جو ہوتے ہیں نا یہ خود بخود نہیں ہو جاتے۔ Meal planning, buying groceries and other runs have to be made. یعنی ان کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اور جو باہر کے کام ہیں اس کے لیے مردوں کو بھی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، ساری بھاگ دوڑ عورت نہیں کر سکتی، بلکہ اکثر تو عورتیں گھر کا ہی کام کر رہی ہوتی ہیں، باہر کا دوڑ جو ہے وہ مرد نہیں لگانی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو پلان کرنا کہ مرد جو ہے وہ ہر وقت دوڑتا ہی نہ رہے، ہاں بھائی دودھ ختم ہو گیا چلو جی دوڑو، اب جا کر کے وہاں سے دودھ لے کر کے آؤ، اچھا تھوڑی دیر کے بعد یاد آ رہا ہے دہی ختم ہوا تو دہی کے لیے الگ دوڑ لگاؤ، اچھا اب ٹماٹر ختم ہوا ٹماٹر کے لیے الگ دوڑ لگاؤ، تو اس مرد نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، دوڑتا ہی رہے گا۔ اور اکثر جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ انفارچونیٹلی یہ بھی ہوتا ہے، بالکل کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، عقل استعمال نہیں ہو رہی ہوتی، آگے فور سینگ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، ہر وقت جو ہے وہ مرد پہلے جو ہے وہ دفتر سے دوڑ کر کے آیا، اب جو ہے وہ ہر وقت ادھر دوڑو ادھر دوڑو ادھر دوڑو ادھر دوڑو۔ انفارچونیٹلی ہمارے اکثر گھروں کے اندر اس وقت یہ صورتحال بھی ہے، تو اس کے لیے عورت کو جو ہے وہ تھوڑا سا صبر تحمل کے ساتھ تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑے گی، بھائی میں ذرا کچھ ایک بنا لوں، چیزوں کی لسٹ بنا لوں، پھر اس کے بعد ایک ساتھ دوں، بھائی ایک ساتھ شاپنگ کر لیں، اور جہاں پر آن لائن شاپنگ کا اب آپشن موجود ہے تو آن لائن شاپنگ کا آپشن ڈیفینیٹلی یوز کرنا چاہیے۔ اکثر جو ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ٹھیک چیزیں، اب تو یہ کافی زیادہ میچیور ہو گئی ہے، پہلے ہوتا تھا کہ جی پہلے وہ آپ نے آرڈر کچھ کیا آ کچھ گیا یا خراب چیزیں بھیج دیں، اب ایون سعودی عرب کے اندر یہ بہت اچھی ڈلیوری میکانزم وغیرہ جو ہیں وہ اب ہو گئے، تو اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بازار کی ہوا خوری وہ ایک الگ کام ہے، اگر کوئی اور خوری نہیں ہو رہی ہے تو بازار کی ہوا خوری کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور آپشنز اویلیبل ہیں تو بھائی بازار جانا بہتر ہے کہ آپ اوائڈ ہی کریں اس کو، مارکیٹ کو جتنا اوائڈ کریں اتنا اچھا ہے، پارک چلے جائیں فیملی کے ساتھ، کسی اور اچھی جگہ کھانا کھانے کبھی کبھار چلے جائیں، یا کسی اور جگہ چلے جائیں، یہ گروسری شاپ کے چکر لگانا کون سی اتنی پروڈکٹیو چیز ہوتی ہے، تو آن لائن آرڈرنگ کریں یا کسی اور کے ذریعے سے، اگر ایون اگر آپ بنچ بھی کر لیتے ہیں ایک دو گھرانے مل کر کے بھی اگر اپنی آرڈرنگ کر لیتے ہیں تو وہ بھی برا سودا نہیں ہے۔ سب کا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے کسی ایک بندے کا ٹائم ویسٹ ہو، پھر اس کے بعد دوسرے بندے کا ٹائم وہ ویسٹ ہو، پھر تیسرے بندے کا ٹائم وہ، اتنی دیر میں یہ لوگ کچھ اور کام کر لیں۔ وقت کی جس قوم کو قدر ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستے نکالتی ہے اپنے وقت کو بچانے کے۔ جس قوم کے لیے سب سے جو سستی چیز ہے وہ اس کا ایمان کے بعد اس کا وقت ہے، تو اس قوم نے کون سی قدر کرنی ہے، اس کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ ایڈنگ ٹیسٹفل ڈیکور اینڈ ایکسنٹ پیسز ایڈز بیوٹی اینڈ وارمتھ، a feminine touch that makes a cold bare house a cozy home. یعنی گھر کے اندر اچھی ڈیکوریشن والے، سستی چیزیں ہی ہوں لیکن اچھے سے آرگنائزڈ ہوں، اچھے طریقے سے رکھی بھی ہو نا، تو ان سے وہ جو گھر ہے نا وہ اس کے اندر ایک جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک محبت کا اس کے اندر ایک عنصر آ جاتا ہے، صفائی ستھرائی ہو بیسک سی، بہت جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، بہت زیادہ مال خرچ کرنے سے محبت کوئی نہیں آنے والی، بلکہ عقل استعمال کرنے سے اور محبت کے جسچرز کے ذریعے سے گھر کے اندر محبت آتی ہے۔ بیونڈ دیز بیسک ریسپانسبلٹیز دا وومن آف دا ہاؤس کریٹس اے اسموتھ ریزم اینڈ از اڈیپٹ ایٹ ملٹی ٹاسکنگ۔ یعنی یہ جو بیسکس ہے نا، کوکنگ اینڈ کلیننگ، ان بیسکس کے علاوہ جو گھر کی عورت ہوتی ہے وہ گھر کے اندر ایک باقاعدہ جیسے ایک نظم کریٹ کر دیتی ہے، ایک نظام، ایک نظم، اور وہ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر رہی ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک کام ختم کیا ابھی دوسرا کام آئے گا، بلکہ جس کے گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں تو اس کو تو پتہ نہیں کتنے سارے کام ایک ساتھ نپٹانے پڑ جاتے ہیں، بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک عورت کے لیے۔ اس طرح سے پیچھے ایک اور پوائنٹ لکھا تھا صاحب جس نے نوٹ کے طور پر، آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو، کہ ہمارے گھروں کے اندر سب سے زیادہ برکت کس چیز میں ہوتی ہے، نمبر ون تو ہوتا ہے کچرا. کچرے میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے. ہر دن جو ہے وہ اتنے سارے تھیلے ہاؤس بوائے سے پھینکواتے ہیں, پھر اس کے علاوہ خود بھی پھینکنے پڑتے ہیں, تو کچرے میں سب سے زیادہ برکت. دوسری چیز ہمارے یہاں, دوسروں کے یہاں نہیں لیکن ہمارے یہاں, مطلب ہمارے کلچر میں, برتنوں کے اندر سب سے زیادہ جو برتن دھلنے کے لیے جمع ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی ایک طرح کا کچرا ہی ہے لیکن وہ دھل کر کے پھر سے صاف ہو جاتے ہیں. تو کچرے کے اندر برکت, پھر برکت کے برتن کے اندر برکت, پھر اس کے بعد لانڈری کے اندر برکت, خوب ساری لانڈری بچوں والے گھروں کے اندر. تو اتنی ساری برکتوں کو جو ہے وہ بیچاری عورت نے جو ہے وہ سنبھالنا ہوتا ہے. شی سسٹمائزز ایوری تھنگ سو دیٹ تھنگز رن لائک کلاک ورک. باقاعدہ جیسے گھڑی چل رہی ہوتی ہے نا, اس طریقے سے اس کے گھر کا نظام بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ لانڈری ونس, ایک دفعہ خالی لانڈری کرنے کی نہیں ہوتی, اور گوئنگ ٹو گروسری شاپنگ ہیپ ہیزڈلی اور کوکنگ ایٹ رینڈم ٹائمس. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اس کو وقت کے اوپر کوکنگ کرنی ہوتی ہے. صبح اٹھ کر کے بیچاری کچن میں چلی جاتی ہے, اب جی دوپہر ہوگا تو دوپہر کا کھانا بنانا ہے, پھر رات کا کھانا بنانا ہے, تو ان سب کا ٹائم ہوتا ہے. لانڈری بھی جو ہے وہ ضرورت کے وقت کرنی پڑتی ہے. These tasks are all cyclical. یعنی ونس ان وائل والے ٹاسک نہیں ہوتے بلکہ یہ سائکلیکل ریپیریٹو ٹاسک ہوتے ہیں نا. ہر تھوڑے دن کے بعد لانڈری, ہر تھوڑے دن کے بعد, اس کے بعد کھانا جو ہے وہ تقریباً روزانہ ہی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ بھی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے, یعنی جو بھی حالات ہوں دے وانٹ فریش, ان کو یہ فریش کھانا چاہیے. آج کا بنا ہوا, کل کا بنا ہوا تو میں نہیں کھاؤں گا, یا تو اس کو پھینکو یا پھر گھر کے دوسرے جو مرغیاں رہتی ہیں گھر کے اندر وہ کھائیں. پھر تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسے کون سا آپ نے تین مار لیا, کون سا آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ یعنی سپر مین کریٹ ہونا شروع ہو گئے اس کی وجہ سے, تازہ کھانے کھانے کی وجہ سے. خواہ مخواہ کی جو ہے نا یہ اپنے جہالت کی وجہ سے. علم بھی کوئی نہیں ہے, علم حاصل کرو, پڑھو لکھو, کچھ سمجھو, تب کوئی بات کرو نا. اپنی طرف سے کوئی سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان ایسا کر کے ہم نے اپنے گھر کے جو ہے وہ سسٹم بنائے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے. These tasks are all cyclical and with time and experience the housewife will finesse these processes. یعنی وقت کے ساتھ اور کچھ تجربے کے ساتھ جو گھر کی عورت ہوتی ہے وہ ان پروسیسز کو جو ہے وہ پھر ایونچولی اچھا کر لیتی ہے, ڈیلیکیٹلی ویل آرگنائز کر لیتی ہے, فائن ٹیون کر لیتی ہے, and order them logically for maximum time management and efficiency. ایک عام انسان, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی گھر کے اندر عورت کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ٹریننگ, کوئی ایسا نہیں ہوتا. ایک عام انسان بھی جو ہے نا جو ڈیلی کے روٹین سائیکلیکل ریپیٹیٹو ٹاسک ہوتے ہیں, کرتے 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 جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے کنٹرول کے ساتھ کر لیتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے محبتوں کو اور ضرورتوں کو ہم نے بالکل سمجھا نہیں ہے. تو شادی کر لیتے ہیں لیکن نہ شوہر کی کوئی تربیت ہوئی ہوتی ہے اس موضوع کے اوپر, نہ بیوی کی کوئی تربیت ہوئی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے سپورٹ کرنا ایک دوسرے کو, یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بہت لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے, جہاں پر کہ بیوی شوہر کو سپورٹ کر رہی ہے, شوہر بیوی کو سپورٹ کر رہا ہے. ان سپورٹ کرنے کے لیے تو سارے تیار ہوتے ہیں, سپورٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور جیسے کئی دفعہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ بالکل لا کر کے نا پھینک دیتے ہیں اپنے گھر آنے کے اندر, اپنی اما کے حوالے کر دیا, اما جو چاہیں کریں اپنی میری بیوی کے ساتھ, ابا کے حوالے کر دیا. سارے جو ماں باپ کے آداب ہیں نا وہ بیوی کے معاملے میں یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. اٹر اگنورنس, بالکل جہالت ہے یہ, دین سے بالکل ناواقفیت. بلکہ جیسے کہ آپ سن چکے ہیں یہ دین کا یوز نہیں ہوتا, یہ دین کا ابیوز ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین ہی کہہ رہے ہیں نا ماں باپ کی خدمت کرو, دین ہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ باپ ماں کے پیر کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے, حدیث مبارک ہے. دین ہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ باپ کی رضا میں جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے, حدیث مبارک ہے. لیکن جب ہم اپنی من مرضی کے دین کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو ہم ان حدیثوں کو یوز نہیں کر رہے ہوتے اپنے بینیفٹ کے لیے, دوسروں کے بینیفٹ کے لیے, ہم صرف ان کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کو ماں باپ کی خدمت کا لیبل دے رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کی رضا کا لیبل دے رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کی اطاعت کا اور ادب کا لیبل دے رہے ہوتے ہیں, دھوکہ دہی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو جب اس قسم کا ماحول ہوتا ہے نا گھر کے اندر, تو اس گھر کے اندر بیوی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ شروع کر دے اور پروسیسز کو بنا لے اور یہ کر لے اور وہ کر لے. یہ ان گھروں میں نہیں ہوتا, یہ ان گھروں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر اس طریقے کے دوسروں کے حوالے نہیں کر دیا جاتا شوہر جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد, اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ان گھروں کے اندر بیوی یہ کام کر سکتی ہے, ورنہ نہیں کر سکتی. She will set up a system for doing laundry, a system for daily tidying, plus weekly, monthly deep cleaning. یعنی ایک ہوتا ہے روزانہ کا کچھ نہ کچھ کلین کرنا دو تین دن کے بعد, ایک ہوتا ہے ڈیپ کلیننگ. ہم نے تو الحمدللہ اللہ نے آسانی فرما دی ہے کہ جب ہمارے گھروں کے اندر مجلس ہوتی ہے تو پھر ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے, تو لوگ دعائیں دیتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کہ بھئی اتنے سارے لوگوں کو سنبھالنا, بچے آئیں گے اور عورتیں بھی آئیں گی اور بہت زیادہ کام ہوتا ہے, لیکن ایک تو آخرت کا ثواب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, تو اس محنتوں کا ثواب جو ہے وہ آخرت کے اندر بے انتہا, کیونکہ سب کے سننے کا, سب کے علم حاصل کرنے کا ثواب اس گھر والوں کو مل رہا ہے. اور دوسرا ایک دنیا کا بھی ثواب ہوتا ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. وہ کیا, گھر کی ایسی صفائی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے نہیں ہو پاتی تھی. وہ پرانی پرانی چیزیں جو ہے وہ گھر کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور شوہر صاحب کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ ان چیزوں کو گھر سے نکالیں پھینکیں, نہیں ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو جس دن گھر کے اندر مجلس ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اب جو ہے نا انہوں نے وہ ساری جو پرانی چیزیں تھیں نا وہ نکال کر کے باہر پھینک دی, تو بیوی صاحبہ خوش, الحمدللہ میرا کام ہو گیا. تو یہ ڈیپ کلیننگ جو ہوتی ہے نا یہ گھر کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. کبھی کبھی مہمانوں کی دعوت کرتے ہیں تو اس کے بہانے بھی جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے. اسکیڈول فار گروسری شاپنگ اینڈ فار کوکنگ, ٹوائے اسٹوریج اینڈ اے روٹیشن سسٹم, چلڈرنس کلوتھنگ ہیز اٹس اون سسٹم, sorted and stored by size and season. بچوں کے کپڑوں کو کیسے اسٹور کرنا ہے, کس وقت ان کی ضرورت پڑے گی, سیزن کے لحاظ سے ان کو کہاں پہ رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں بھی. دیز آر جسٹ سم ایگزامپلز آف انٹیلیجنٹ ہوم میکنگ سسٹمس. یہ چند مثالیں ایک عقل مندانہ گھر گھرستی, اس کی یہ چند مثالیں. کیونکہ وقت کم ہے بس ایک بات یہاں پہ ابھی سے کر کے بعد میں شاید اس کے اوپر اور تفصیل سے بات ہو, کہ ایک بہت اہم ترین کانسیپٹ ہے انسانیت کے لیے جو کہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے, کیونکہ دین ہے ہی انسانیت کی فلاح و بہبود والی چیز, وہ ہے خاندانی نظام, جس کو ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم کہتے ہیں. یہ جو خاندانی نظام ہے نا, اس کو آپ قبیلہ بھی کہہ سکتے ہیں, خیش قبیلہ بھی کہہ دیتے ہیں اردو زبان کے اندر, قبائلی نظام جیسے کہ مکہ مکرمہ میں تھا, مدینہ منورہ میں تھا. یہ قبائلی نظام جو ہے یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ضروری ہے, اس کے بغیر انسانیت جو ہے نا وہ پنپ نہیں سکتی. بڑی ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر, یہ دین کے مطابق ہے یہ پورا کا پورا قبائلی نظام. آپ دیکھیں اسادس نے ایک دفعہ بچوں کی سیرت کلاس کے اندر اس قبائلی نظام کے اوپر بات کر دی تھی, کچھ مکہ مکرمہ میں ایسا قبائلی نظام ہوتا تھا. ایک بچے نے یا پتہ نہیں ان کی امی نے چیٹ کے اوپر میسج لکھا کہ میرے بچے کی یا میری, مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ اس کی جو تھی وہ سکس گریڈ کی جو کتاب تھی نا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ٹرائبل سسٹم بہت برا سسٹم ہے. میں نے کہا جی ظاہر سی بات ہے, جو شیاطین ہوتے ہیں جنہوں نے ہماری یہ کتابیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں شیاطین نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی نیک لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے تو انسانیت کی بیڑا غرق کرنے کا ہی کہا بات کرنی ہے نا, تو وہ اسی طریقے سے ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں. یہ قبائلی نظام تو انتہائی فرسودہ قسم کا نظام ہے, یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں, ہزاروں سال پرانی, اور اس سے تو ہم انسانیت کو جو ہے نا نکلنے کی ضرورت ہے. ختم ہو رہا ہے قبائلی نظام, تقریباً ختم ہو ہی چکا ہے پوری دنیا سے. تو قبائلی نظام, ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم, یہ انتہائی اہم ہے. اس کے بغیر بنیادی چیزیں بھی آپ نہیں کر سکتے. لیکن ایک ہوتا ہے گھر, یہ جو گھر ہے نا یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. یہ اس قبائلی نظام کی, یہ ایک پوری سوسائٹی کی یہ یونٹ ہے, یہ اکائی ہے, اور اس گھر کے اپنے الگ تقاضے ہوتے ہیں.
ہم نے ان کو گڑبڑ کر دیا ہے، مکس اپ کر دیا ہے. قبائلی نظام کے رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر انفلوئنس کر رہا ہے، ہر بندے کی انوالومنٹ، ہر بندے کی موجودگی گھر کے اندر موجود. اب وہ جو گھر ہے نا، وہ گھر جو ہے وہ ایک مصیبت زدہ قسم کا جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا ایک جگہ بن گئی ہے، کیونکہ ایوری ون ہیز ٹو کانٹریبیوٹ، ایوری ون ہیز ٹو یو نو گیو دیئر سجیشن، حتیٰ کہ ہاتھ پکڑ کر کے جو ہے وہ گھر کے نظام کو جو ہے وہ چلوانا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گھر ہوتا ہے نا، جو اکائی ہوتی ہے، وہ برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیں، گھر جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، ایم بی بی ایس، پہلے بھی سن چکے ہیں آپ لوگ، میاں بیوی بچوں سمیت، ایم بی بی ایس، ٹھیک ہے، یہ ہے گھر کی ڈیفینیشن. اور قبائلی نظام ایکسٹینڈیڈ ڈیفینیشن وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے الگ طور طریقے ہوتے ہیں، اس کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، نہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم اس کی وجہ سے ایم بی بی ایس کو ختم کر سکتے ہیں، اور نہ ایم بی بی ایس کی وجہ سے ہم قبائلی نظام کو ختم کر سکتے ہیں. یہ دونوں اپنی جگہ پر اہم ہیں، دونوں کے الگ الگ رولز ہیں، الگ الگ تقاضے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کچھ چیزوں کے اندر اپنے گھر کو بچانا ہوتا ہے، اپنے گھر کو بچانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. آپ دوسروں کی انوالومنٹ، ایم بی بی ایس کے علاوہ جو بھی ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، حتیٰ کہ اما ابا بھی، اگر وہ اس گھر کو توڑنے کے دین کے اندر، یہ بھی اماں نے کہہ دیا طلاق دے دو، تو طلاق دینا فرض ہو گیا. بدقسمتی سے کچھ آدھے پڑے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، اماں نے کہہ دیا طلاق دے دو، اب تو جی بس اماں کا حکم ہے، ابا نے کہہ دیا طلاق دو، ابا کے حکم کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، بات کو سمجھیں، اپنے گھر کو بچائیں، یہ اکائی ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اور جہاں تک قبیلے کا تعلق ہے نا، تو قبیلے کا سسٹم جو ہے اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، قبیلے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. قبائلی نظام ختم نہیں کرنا، لیکن قبائلی نظام تبدیل کیا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ یاد رکھیے. اور اس کے لیے ایک بالکل سب سے بڑی مثال دے کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا وہ تھا قریش. اس قبیلے نے غلط کام کیے، اس قبیلے نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ نبی علیہ السلام نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ نہیں، قبیلے کو چھوڑ دیا، کام نہیں چھوڑا. نظریاتی شخصیت تھے، ان کے لیے سب سے اہم چیز نظریات تھے، ان کو انہوں نے دھکے مار کے باہر بھی نہیں نکالا تھا نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام اپنے اختیار سے ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن فرمایا ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے نظریات کے خلاف تھے. یہ ہوتی ہے نظریاتی شخصیت، جو نظریات کے پیچھے ہر چیز قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. پھر کیا ہوا؟ قبیلہ چھٹ گیا، اللہ تعالی نے متبادل قبیلہ دے دیا. مدینہ منورہ کے اندر نئے قبائل، نیا خاندانی نظام بن گیا، نئی ایکسٹینڈڈ فیملی بن گئی. تو قبیلے کو کمپرومائز کرنا نہیں، قبیلہ ریپلیس بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ریپلیس کر کے دے دیتے ہیں. لیکن گھر جو ہے نا، یہ گھر، اس کی الگ تقاضے، الگ ضرورتیں، الگ اس کی ڈیلیکیسیز ہیں، اس کو جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ عقل مندی کے ساتھ سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو مضمون ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں پڑھیں گے. واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے لیے تیاری کرنا، توبہ کلمات پڑھنے کے لیے بس دل میں یہ نیت بنا لیں کہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں عملی طور پر ہو گئی ہوں، یا ایون اگر اعتقادی طور پر بھی مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا، تو میں ان سب سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں. اسی کو توبہ کہتے ہیں. دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارادہ کر لینا، یہ توبہ کی دوسری شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو جائیں انسان. تو اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله
والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. انہی کو توبہ کے کلمات کہتے ہیں. اس کے اندر ہم نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کر لی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کر لی ہوتی ہے, اور اللہ کی مدد بھی شامل حال کرنے کی دعا اللہ سے کر لی ہوتی ہے. یہی توبہ کلمات کہلاتے ہیں. اب ان کے بعد مشائخ ہمارے جو معمولات بتاتے ہیں کہ ان معمولات کو اگر ہم اس کے بعد پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس توبہ کے اوپر استقامت بھی حاصل ہو جائے گی. توبہ کی شرائط تین علماء نے بیان کری ہیں. پہلی شرط جو ہے وہ گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونا. کیا مطلب؟ کہ بغیر نادم ہوئے, بغیر افسوس کیے ہوئے اگر کوئی انسان گناہ چھوڑ دے گا تو وہ توبہ نہیں ہوگی جب تک وہ نادم اور شرمندہ نہیں ہو اس کے اوپر. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل میں ارادہ کرنا کہ اے اللہ میں جو توبہ کر رہا ہوں میں آئندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, ان کو نہیں کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ میں کروں گا نہیں, یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی گارنٹی نہیں ہو رہی کہ اللہ مجھے کل کا پتہ ہے کہ میرے زندگی میں کیا حالات آئیں گے اور میں اس کے مطابق پہلے سے فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں نہیں کروں گا. یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کل کیا حالات آئیں گے, زندگی ہوگی نہیں ہوگی, اپاہج ہو جائیں گے صحیح رہیں گے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں پتا. اس وقت میرے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ میں بس ہو گئی, بس ختم, اب نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے نا, یہ اس وقت کی جو نیت ہے نا اسی کو کہتے ہیں گناہوں کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے, کل اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے کیا نہیں کرنا, ہم نے تو بس اس وقت ارادہ کرنا ہے. تو پہلی نیت, پہلی شرط گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا. دوسری شرط توبہ کے لیے کہ آئندہ نہ کرنے کا اس مومنٹ میں ارادہ کرنا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے کچھ کرنا, کچھ قدم اٹھا لینا جس سے کہ توبہ پہ قائم رہنا ممکن بھی ہو سکے. یہ اسباب کے درجے میں ایک سٹیپ لینا جس کو کہتے ہیں. تو یہ جو معمولات ہیں نا ان کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے کہ معمولات جو ہیں وہ تیسری شرط پوری کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہ معمولات کریں گے, اب ان معمولات کے ذریعے سے ہمیں اس توبہ کے اوپر استقامت مل جائے گی. بیکاز دس از دا نارم کہ جب کوئی بندہ اس طرح سے کچھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے توبہ پہ قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس نیت کے ساتھ ان معاملات کو سنا کریں. یہ نہیں کہ کوئی مصیبت ایک نئی چیز جو ہے وہ مزید ڈال دی جا رہی ہے اور اس سے جو ہے وہ میرے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور خامخواہ کی چیز نہیں ہے. یہ توبہ کی تیسری شرط کے طور پر ہم اس کو دیکھیں. تو معاملات کیا ہیں؟ کل چھ معاملات نقشبندیہ سلسلے کے مشائخ بتاتے ہیں. پہلا یہ کہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا, صبح شام نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھ لینا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ ٹوٹل 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں, اسپیشلی جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ورک کے لیے یا یعنی کسی بس میں جا رہے ہیں کسی, تو ان کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے کہ اس دوران یہ اپنے معاملات کر لیا کریں, جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران ہی یہ معاملات ہو جاتے ہیں. تیسرا معمول جو ہے قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا ہے. تو ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے, نہیں پڑھ سکتا کوئی مصروفیت کی وجہ سے آدھا پڑھ لے, آدھا نہیں تو کوارٹر پڑھ لے, لیکن کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت, یہ تیسرا معمول ہے. چوتھا معمول ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا, یعنی پلان کر کے جان بوجھ کر کے اب میں اس کو جا کے بیوقوف بناؤں گا, اب میں اس سے جا کر کے یہ جھوٹ بولوں گا, اب میں جا کر کے فلانی فلم دیکھوں گا, اب میں فلانا جو ہے وہ گناہ کا کام کروں گا, اب میں فلانا کام کروں گا. یہ ہوتا ہے علم اور ارادے سے کام کرنا, گناہ کرنا. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی سچویشن میں پھنس گئے,
اور آپ کے منہ سے جھوٹ نکل گیا. یہ علم اور ارادے سے آپ نے نہیں کیا بلکہ پھنس گئے اور پہلے سے چونکہ عادت بنی ہوئی ہے, ایک نارم سا بنا ہوا ہے کہ جی بس نکلنے کے لیے جھوٹ ہی بولنا ہے, تو عادت ہے انسان جھوٹ بول دیتا ہے. ایسا اگر ہو جائے تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا, استغفار کر لینا اور بس وہی پھر دوبارہ توبہ کر لینا. تو یہ ہے چوتھا معمول, علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا. اسی کو وقوف قلبی بھی کہہ دیتے ہیں, اسی کو اللہ کی طرف دھیان رکھنا بھی کہہ دیتے ہیں, دونوں سب ایک ہی چیز ہے. تو چوتھا معمول یہ ہو گیا علم اور ارادے سے گناہ چھوڑ دینا. اور پانچواں معمول ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اسکیڈول میں سے 5-10 منٹ بندہ نکال لے اور توجہ کر کے اپنے دل کی طرف وہ ذرا بیٹھ جائے اور یہ نیت کر لے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں رحمت سما رہی ہے اور دل سے جو گناہوں کی ظلم اور تسیاہی ہے نا, جو داغ لگ جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا داغ لگ جاتا ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے تو کالا داغ لگ جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے ایک اور کالا داغ لگ جاتا ہے, اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ سب دھل جاتے ہیں اور اگر نہیں کرتا تو لگتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اللہ کی رحمت آ رہی ہے یہ ان داغوں کو دھو رہی ہے, صاف کر رہی ہے میرے دل کو, اور میرے دل سے نا اللہ 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 کی صدا بلند ہو رہی ہے. یہ ذہن میں ایک نیت کر لی, اب اس کے بعد اس اللہ اللہ کی آواز کو سننے کے لیے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائے اور 10-15 منٹ جو ہے وہ اس آواز کو سننے کی کوشش کرتا رہے, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. یعنی دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جانا اور دل کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا, یہ پانچواں معمول ہے, اس کا نام ہے مراقبہ. یہ مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ جب کوشش کرتے ہیں تو ذہن میں پھر بہت سارے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور تقاضے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اپنا آپ کو بٹھا کر کے رکھنا اور اسی کوشش میں لگے رہنا, یہ شروع میں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, یہ مشکل کام ہوتا ہے. یہ تو اگر 10 منٹ سے شروع کریں گے تو یہ چیلنج جو ہے وہ آسان ہو جائے گا, 10 کو جب 10 والا چیلنج ہو جائے گا تو پھر 15 کے بعد 20, جتنا وقت ہے اتنا اس کو بڑھاتے سکتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا پانچ معمول. اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے, یعنی کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا لیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے زندگی کے حالات کو جو ہے وہ مشورہ کرتے رہیں, پوچھتے رہیں, سیکھتے رہیں. اس کو دین سیکھنا بھی کہتے ہیں, لیکن یہ دین سیکھنا جو ہے یہ ایک بڑا ہی انڈیویجولسٹک قسم کا دین سیکھنا ہے. ایک ہوتا ہے کلیکٹو طریقے, جیسے بیان میں بیٹھے ہوئے جی سب جو ہے وہ بیٹھ کر کے ایک ہی بات سن رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ایکسٹریکٹ کر رہا ہے, یہ کلیکٹو دین سیکھنا. اسی طریقے سے دین سیکھنے کی ایک اور شکل ہوتی ہے کتابوں سے دین سیکھنا. اس کتاب کو بھی آپ نے پڑھا, اب جو آپ کے سمجھ میں آیا وہ آپ نے کرنا شروع کر دیا یا وہ آپ نے سمجھ لیا. لیکن ایک ہوتا ہے بہت ہی انڈیویجولسٹک کنیکشن کے طریقے سے, جس کو کہ ایک مینٹور سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں, ایک گائیڈ کا سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو دین سیکھنا ہوتا ہے نا, یہ وہی کتابی دین, وہی بیانات والا دین جو ہے, اس میں سے جی میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, میرے لیے کیا چیز مفید ہے اور میرے لیے کیا چیز مضر ہے, کیا چیز مجھے چھوڑ دینی چاہیے, کیا چیز مجھے کر لینی چاہیے. جیسے ابھی بیان میں بھی بات ہوئی ہے کہ جی ماں کے قدموں تلے جنت ہے, لیکن اماں حضور جو ہیں وہ اگر کوئی ایسی بات کہہ رہی ہیں جو کہ بیگم صاحبہ ایسی کرنے کے مترادف ہے, تو کیا مجھے وہ کام کرنا چاہیے یا ماں کے قدموں کے جنت کے تحت جو ہے وہ بیگم صاحبہ کہیں جہنم میں؟ تو کتاب میں تو لکھا ہوا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اور حدیث مبارکہ ہی لکھی ہوئی, غلط تو نہیں لکھی ہوئی, لیکن کیا مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے؟ اچھا نہیں کرنا, تو اب ایسا کیسے کرنا ہے کہ اماں بھی جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں اور بیگم صاحبہ کے بھی حقوق کی تلفی نہ ہو؟ اب یہ تو ایک بہت ہی سچ, یعنی پچھلے دنوں کسی سے سیاست پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی یہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت برا ہو جاتا ہے اور بڑا خراب ہو جاتا ہے اور بڑا یعنی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. تو میں نے ان کو کہا بھائی یہ سیاست ہوتی ہے, آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ گھر کے اندر جو شوہر صاحب سیاست کر رہے ہوتے ہیں نا بیگم اور ماں کے درمیان, ہم نے تو ہسپتال پہنچتے دیکھا ہے ہسپتال, صرف اس وجہ سے بیوی اور اماں کے درمیان سیاست, کہ ہر وقت جو ہے وہ لڑائی نہ ہو, ہر وقت جو ہے وہ دنگا فساد گھر کے اندر نہ ہو, اس کو سیاست کرنا کہتے ہیں. لیکن اتنا مشکل کام ہے کہ جن کو نہیں کرنا آتا, جو سیکھتے نہیں ہیں, سیکھے بغیر کرنا شروع کر دیتے ہیں, لٹرلی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں, لٹرلی دوائیوں کے اوپر آ جاتے ہیں, لٹرلی انگزائٹی میڈیسن اور نہ جانے کیا کیا. اور اسٹیٹسٹکس کے مطابق جو ہم نے پڑھی ہیں, دیکھی نہیں ہے, لیکن اسٹیٹسٹکس کے مطابق خودکشی کا ریٹ پاکستان میں سب سے زیادہ اسی وجہ سے. اس نے لکھا ہوا تھا کہ جی یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جو خودکشی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ وہ ہوتے ہیں جن کی فیملیز نہیں ہوتی, اکیلے تنہا ایسے جو ہوتے ہیں نا وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور پاکستان کے اندر خودکشی سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ شادی شدہ مرد خودکشی کرتا ہے. یعنی مذاق نہیں کر رہا میں, ڈان کے اندر یہ سروے چھپا تھا اور آج سے کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا, سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ شادی شدہ مرد, عورت بھی نہیں مرد. کیوں؟ یہی وجہ ہے, سیاست کرنی آتی نہیں ہے, سیکھی نہیں ہوتی ہے, حالانکہ اس کے بغیر گھر چل نہیں سکتا. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی گھر کی سیاست میں یہ ہوتا ہے, تو جہاں ملک کی سیاست ہے, جہاں پہ ایک عالمی سیاست ہے, وہ کہاں سے آپ کے کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی؟ آپ نے تو اس لیول پہ کچھ سیکھا ہی کوئی نہیں ہے. کتابیں پڑھ لینے کا مطلب کہ تھوڑی ہوتا ہے کہ سیاست بھی سیکھ لیا, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, بہت تفصیل چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے, گہرائی چاہیے ہوتی ہے. بہرحال تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ آپ کو کوئی کتاب نہیں پڑھا سکتی. یہ کتابیں جو, یہ چیزیں جو ہے نا, وہ ایک بیان میں آپ اپنے لیے ایکوائر نہیں کر سکتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی کو رابطہ شیخ کہا جاتا ہے. اور اس کی اسینشیلٹی کیوں ہے؟ اس کی بلکہ اس سے ہم اپنے آپ کو مستغنی قرار کیوں نہیں دیتے؟ آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. وہ اس لیے نہیں قرار دے سکتے, رابطہ شیخ سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ اس لیے نہیں قرار دے سکتے, اس لیے کہ جتنے گڑبڑے ہماری زندگی میں کرواتا ہے وہ شیطان کرواتا ہے. شیطان کی ایسی حقیقت ہے, اتنا زیادہ یہ یعنی ون آف دا موسٹ سالڈ ریالٹیز ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر تیسرے پیج سے شیطان کا جو تذکرہ شروع کیا ہے وہ آخری پیج پہ جا کے ختم ہوتا ہے پورے قرآن مجید کے اندر. اور حدیث مبارکہ کے اندر شیطان کے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری زندگی ایسی گزری, ہمارا دین ایسا گزر رہا ہے کہ جس کے اندر وی آر ایبسلیوٹلی اوبلیویس آف دا شیطان, وی آر ان ڈینائل آف دا شیطان ایکچولی. حالانکہ ڈینائل آف دا شیطان از ایکچولی ٹینٹرماؤنٹ ٹو ڈینائل آف قرآن اینڈ حدیث, بٹ وی آر ان ڈینائل آف شیطان. میرا اس کی تو مجال نہیں کہ مجھے کچھ کر سکے, مجھے کچھ گمراہ کر سکے. میری اولاد کو شیطان نہیں بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میری اولاد کو تھوڑی کچھ شیطان کچھ کر سکتا ہے. تو شیطان جو ہے نا وہ یہی اسی طریقے سے انسان کی زندگی برباد کرتا ہے, اس کا خاندان برباد کرتا ہے, اس کا دین برباد کرتا ہے. اور دوسری طرف ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں جس سے کہ ہم پوچھیں, جس سے کہ ہم سیکھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو پھر شیطان تو پھر وہی ہم فٹ بال ہیں اور شیطان کی ٹانگ ہے جو کہ ہمارے ساتھ کھیلے چلی جا رہی ہے. تو یہ پانچ, یہ چھٹا اور آخری معمول جو ہے رابطہ شیخ, اس کی یہ سگنیفیکنس ہے. اور یہ کچھ بھی نہ کرے بندہ, لیکن کم از کم اس دور کے اندر نا ہمارے مشائخ نے تو اس کو فرض کا درجہ قرار دیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفتی اور شیخ اور حکیم الامت, انہوں نے کہا میرے نزدیک تو یہ فرض ہے. ایسی کوئی تھوڑی کہہ دی ان باتوں کو. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے ان باتوں پہ عمل کرنا آسان فرمائے. واخر دعوانا دعا کر لیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم اقام, تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, جادو ٹونے سے حفاظت فرما. اے اللہ بد نظری سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے برے انجام سے, بری باتوں سے ہماری ہمارے اہل و اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال فرما. اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حب الدنیا رأس کل خطیتن, کہ دنیا کی محبت ہی تو ہر برائی کی جڑ ہے, اسی جڑ میں سے تو ساری برائیاں پنپتی ہیں, بنتی ہیں, پودا بنتی ہیں, درخت بنتی ہیں. ان برائیوں کے جو ہے وہ پھر اثرات ہماری زندگیوں کے اوپر سایہ بن کر کے ہر چیز میں ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں. اے اللہ اس دنیا کی محبت سے ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ دنیا کی محبت سے ہماری دلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اہل و اولاد کی, گھر بار کی, اللہ ہمارے گھر کی خواتین کی, بچوں کی, بچیوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی, اے اللہ مردوں کی, سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس دنیا کی محبت کے بھینٹ چڑھ جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرما. اے اللہ اپنی طاعت والی زندگی نصیب فرما. اللہ عزتوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ معصیت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یقیناً ہم نے آپ کی نافرمانی کری، اس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوئے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہر جگہ پہ ذلت ہمارا منہ تک رہی ہے، اے اللہ ہر جگہ پہ ذلت ہمارے اوپر چمٹی ہوئی ہے، اے اللہ ہمارے ساتھ لگ گئی ہے، اے اللہ اس ذلت کو اپنے اوپر سے اتارنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی آپ سے معافی مانگ لیں، اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اے اللہ اس کی سزا کے طور پر ہمارے نیچے جو بھی ہوتا ہے اے اللہ وہ ہماری نافرمانی کرتا ہے، اے اللہ آپ نے کتنی بدترین مخلوق کو، اے اللہ حتیٰ کہ جنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اے اللہ انسان تو افضل مخلوق تھی، جن تو کمتر مخلوق تھی، اے اللہ اس مخلوق کے اندر بھی جو کافر جن ہوتے ہیں وہ تو ان سے بھی سب سے زیادہ کمتر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ کس طریقے سے آپ جنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اے اللہ جادوگروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور اے اللہ وہ کافر جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی غذا بننے والے ہیں، اے اللہ جو کہ آپ کے دشمن، آپ کے حبیب علیہ السلام کے دشمن، اے اللہ آپ کے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے والے، اے اللہ کیسی مخلوق ہوتی ہے، لیکن اے اللہ اس کو بھی آپ ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اے اللہ ذلت و رسوائی کی زندگی سے اب ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کب تک ہم نفس پرستی کرتے رہیں گے، اے اللہ کب تک ہم شیطان کے راستے کی اتباع کرتے رہیں گے، اے اللہ آپ کا راستہ تو ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی، اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام سے اتنا بودھ ہونے کے بعد بھی، اے اللہ اس دین کو آپ نے ہمارے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اے اللہ اپنے قرآن کو محفوظ کر کے رکھا، اے اللہ اس قرآن کی تفاسیر کو محفوظ کر کے رکھا، اے اللہ حدیث مبارکہ کے پورے خزانے کو محفوظ کر کے رکھا، اپنے محبوب علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو محفوظ کر کے ہمارے لیے موجود رکھا، اے اللہ پھر اس کے علاوہ آپ نے ایسے اشخاص بھی ہمارے درمیان پیدا فرمائے جنہوں نے ان علوم کو گہرائی میں جا کر کے سمجھا، اس کو تفصیل سے سمجھ کر کے ہمارے سامنے ہر وقت بیان کرنے کے لیے تیار، اے اللہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، اے اللہ ہم نے نعمتوں کی ناقدری کری، اسی کی ساری سزا ہے، اے اللہ اس نعمت کی ناقدری سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ کے دین کے ساتھ جو ہم نے امتیازی سلوک بلکہ انتہائی ناروا سلوک روا رکھا ہے، اے اللہ اس کے اوپر اے اللہ ہمیں آپ معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ بس بہت ذلت ہو گئی، بہت رسوائی ہو گئی، اے اللہ ذلت اور رسوائی کی زندگی سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اب ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ غیروں کی غلامی سے، چاہے وہ نفس ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے دنیا والے ہو، چاہے کافر ہو، اے اللہ ان کی غلامی سے اے اللہ اب ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری زندگی کو بھی اپنی طاعت والی زندگی بنا دیجئے، اے اللہ ہماری موت کو بھی اپنی طاعت والی موت بنا دیجئے، اے اللہ موت کے وقت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ غمرات الموت سکرات الموت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عزت والی موت نصیب فرما، اے اللہ اپنے راستے کی مقبول شہادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اتنے بڑے بڑے فتنے آ چکے اور اے اللہ کتنے بڑے بڑے فتنے اور آنے والے ہیں، اے اللہ ہم تو ان کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اے اللہ ہم تو بالکل نہ علم ہے ہمارے پاس، اے اللہ نہ آپ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اے اللہ نہ تیرے نیک بندوں کی ہمیں صحبت نصیب ہے، اے اللہ ہم بالکل ہی اپنے آپ کو آری پاتے ہیں، اے اللہ صرف اور صرف آپ کی مدد کا سہارا ہے، اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی مدد کا ہاتھ ہمارے اوپر سے ہٹا نہ لیجئے گا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود اے اللہ جہاں آپ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ آپ کی اہل سرکار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ آپ کے دین کی نسبت سے آنے کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ وہاں اتنی مہربانی بھی فرما دیجئے گا کہ اگر کسی فتنے کا کار ہونا پڑ جائے تو اے اللہ اس کے اندر ہمارے قدم متزلزل نہ ہو جائیں، اے اللہ ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، اے اللہ ہمیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما دیجئے گا، اے اللہ اپنے قرآن سے جڑ کر کے اے اللہ جو قرآن کے اندر آپ نے ہمارے لیے کیا کیا معاملات کھول کھول کے بیان فرمائے ہیں، اے اللہ بھی آپ کے محبوب ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اے اللہ کس طریقے سے آپ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اے اللہ لیکن انہوں نے بھی تو آپ سے رجوع کیا تھا، اے اللہ انہوں نے بھی تو اپنی چھوٹی سی بھی ایک نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی، اس کو بھی آپ سے بخشوا کر کے ہی چھوڑا، اے اللہ ہمیں ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے دین کے اوپر چلنا تو بہت آسان ہے بلکہ سب سے زیادہ آسان کام ہی یہ ہے، اے اللہ اس کو چھوڑ کر کے ہم نے مشکل راستے اپنا لیے، اے اللہ اپنی زندگی بھی جہنم بنا دی، اور اے اللہ مرنے کے بعد جو جہنم کا عذاب ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب ہوگا، اے اللہ ہمیں آسان اور سیدھے اور اچھے راستے، اے اللہ اس پاکیزہ راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بے وقوفی کی باتوں سے اور بے وقوفی کے کاموں سے اے اللہ اب ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آج جو ہم نے توبہ کے کلمات پڑھے ہیں اے اللہ اس توبہ کو ہم سب سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو دعائیں آپ سے مانگنی چاہیں تھیں نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنی رحمت خاصہ سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو علم نافع ہے اے اللہ جو سمجھ حقیقی سمجھ ہے اے اللہ اس سمجھ کو ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجئے، اے اللہ میں خالص اپنی محبت کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے لیکن آپ کے لیے گناہوں کو چھڑوا دینا بہت آسان ہے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اے اللہ جن گناہوں کے اندر اے اللہ ملوث ہیں ان سے چھڑوا دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے بخشے بخشائے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری طرف سے ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کرام مشائخ عظام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے، اے اللہ آپ کے دین کی محنت کے لیے، اے اللہ جس چیز کی بھی ضرورت ہے، اے اللہ عقل کی ضرورت ہے وہ عقل عطا فرما، اے اللہ جس علم کی ضرورت ہے وہ علم عطا فرما، اے اللہ راستے کی تمام رکاوٹوں کو اپنی رحمت سے دور فرما، اے اللہ ہمیں پارٹ آف دا پرابلم کی بجائے اے اللہ پارٹ آف دا سلیوشن بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ چار دن کی زندگی لے کر آئے ہیں اے اللہ اپنی خواہشات کے پیچھے اور ان مصیبتوں کے پیچھے اے اللہ یہ زندگی گزار دیں گے تو اے اللہ پھر نیک کب بنیں گے، اے اللہ تیرے دین کا حق کب ادا کریں گے، تیری نعمتوں کا شکر کب ادا کریں گے، اے اللہ اب ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی اے اللہ ہمیں مدد فرما دیجئے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے وقت والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ جن کے یہاں بھی کوئی بھی کسی قسم کی بھی مشکل ہے پریشانی ہے، اے اللہ چاہے نوکری کی پریشانی ہو، اے اللہ معاشی پریشانی ہو یا گھر بار کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، جس قسم کے بھی مسئلہ ہو، اے اللہ ان مسائل ہم سب کو نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے حبیب علیہ السلام کے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اے اللہ لیکن ہم آپ کے دین کا کوئی کام نہیں کر پا رہے، اے اللہ آپ ہمیں ان دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے اے اللہ آزادی دلوا دیجئے، اے اللہ فکروں سے ہمیں آزاد فرما دیجئے، تو اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنی تمام فکروں کو آپ کے دین کی خدمت کے اوپر مرکوز کر دیں گے، اے اللہ اپنی صلاحیتوں کو آپ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے، اے اللہ آپ ہم سے یہ سودا کر لیجئے، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، ایک آخرت کی فکر اور آخرت کی جستجو اے اللہ اس کا شوق پیدا فرما دیجئے، اے اللہ کتنا پیارا راستہ ہے، اے اللہ کتنا سکون والا راستہ ہے، کتنا محبتوں والا راستہ ہے، اے اللہ اس محبتوں والے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ موت آنے سے پہلے اے اللہ ہمیں بندہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں گندگی سے نکال دیجئے، اے اللہ گندے سے نکال دیجئے، اے اللہ صحیح معنوں میں بندہ اور بندی بنا دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.